اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستانی میڈیا نے خبر دی ہے کہ مالی سال کے آغاز پر آج عالمی بینک نے پاکستان کے بجٹ میں امداد کے لیے $500 ملین کی منظوری دی ہے۔ میڈیا میں پاکستانی حکام کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے کہ چین نے 1.3 ارب ڈالر کی انتہائی ضروری رقم فراہم کر دی ہے، جو آئی ایم ایف کے ساتھ اس وعدے کو پورا کرے گی کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 30 جون 2020 تک 12 ارب ڈالرز ہونے چاہئیں۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن یونیما کا کہنا ہے کہ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ افغان فوج نے غلطی سے اس ہفتے جنوبی ہلمند کے مصروف بازار میں مارٹر گولے پھینکے، جس سے بھاری شہری ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ہلمند کے صوبائی گورنر جنرل محمد یاسین کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق ایک کار بم اور مارٹر گولوں کا پیر کے روز سنگین ضلع کے بازار پر حملہ ہوا، جس میں بچوں سمیت 23 افراد موت کا شکار ہو گئے۔ طالبان اور افغان فوج دونوں نے ایک دوسرے پر اس حملے کا الزام لگایا تھا۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن نے منگل کو دیر گئے اپنے ٹویٹ پیغامات میں کہا کہ متعدد قابل اعتماد ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ افغان فوج نے طالبان کی فائرنگ کے جواب میں مارٹر گولے پھینکے جو مقررہ اہداف پر نہیں گرے۔ ٹویٹ میں کار بم دھماکے کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ افغانستان میں مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب ظالم خلیلزاد نے ایک مشترکہ ویڈیو کانفرنس میں صدر غنی اور عبداللہ عبداللہ سے منگل کو دیر گئے بات کی، جس میں تشدد میں کمی، قیدیوں کے تبادلے اور بین الافغان مذاکرات پر گفتگو ہوئی۔ آئندہ امن منصوبے کی پیش رفت پر بھی بات ہوئی۔ اسی اثنا میں خلیلزاد نے اپنا ازبکستان کا دورہ مکمل کر لیا۔ وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس نے اطلاع دی ہے کہ امریکہ کے خصوصی مندوب آج بدھ کے روز اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، جو بین الافغان مذاکرات کے لیے راہ ہموار کرنے کی ان کی کوششوں کا حصہ ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان افغانستان میں مفاہمت کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے قریب کشتی ڈوبنے سے کم از کم 32 افراد موت کے منہ میں چلے گئے ہیں، جبکہ متعدد لاپتہ ہیں۔ حادثہ پیر اور منگل کے درمیانی رات بوڑھی گنگا دریا میں صدر گھاٹ بندر کے قریب پیش آیا، جب پانی کا بہاؤ تیز تھا۔ کشتی میں تقریباً 50 مسافر سوار تھے۔ امدادی کارکن غوطہ خوروں کی مدد سے لاپتہ افراد کو تلاش کر رہے ہیں۔ مقامی ذرائع ابلاغ نے امدادی کارکنوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ مارننگ شپ نام کی کشتی اس وقت ڈوبی جب وہ ایک تیز رفتار بڑی کشتی سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق امدادی کارکنوں نے کم از کم 30 لاشیں نکال لی ہیں، جن میں کئی بچے شامل ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ مزید 20 مسافر لاپتہ ہیں۔ ایران کے دارالحکومت تہران کے ایک کلینک میں گیس لیکیج کے نتیجے میں ہونے والے دھماکے میں 19 افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں۔ ایران کی نیم سرکاری نیوز ایجنسی ISNA کے مطابق اتھر ہیلتھ سینٹر میں اس وقت زوردار دھماکہ ہوا جب مریضوں کی بڑی تعداد وہاں علاج کے لیے موجود تھی۔ دھماکے میں 6 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تہران کی ایمرجنسی میڈیکل سروس نے تصدیق کی ہے کہ دھماکے کے بعد 13 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ محکمہ فائر بریگیڈ کے ترجمان جلال مالکی نے خبر رساں ادارے کو بتایا کہ آگ بچھانے کے 2 گھنٹے بعد مزید 600 تلاشوں کو بھی نکالا گیا، جس کے بعد ہلاکتوں کی کل تعداد 19 ہو گئی ہے۔ امریکی حکام نے ایسے الیکٹرانک ڈیٹا کا پتہ لگایا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ روسی انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک بینک اکاؤنٹ سے طالبان سے منسلک ایک اکاؤنٹ میں بھاری رقوم منتقل کی گئیں۔ یہ ان شواہد میں شامل ہے جن سے اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ روس نے افغانستان میں امریکی اور اتحادی فوجیوں کو قتل کرنے کے عوض طالبان کو خفیہ طور پر انعام کی پیشکش کی تھی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق اسے یہ بات صحفیہ معلومات سے واقف تین اہلکاروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتائی ہے. اگرچہ امریکہ پہلے بھی روس پر طالبان کی امداد کا الزام لگاتا رہا ہے, لیکن اس بار تجزیہ کاروں نے خفیہ ذرائع کی معلومات سے نتیجہ آغاز کیا کہ منتقل کی گئی رقوم انعامی پروگرام کا حصہ تھیں. خبریں ختم ہوئیں.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے واشنگٹن سے, پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. آج کے پروگرام میں آپ سنیں گے پومپیو مولا برادر ٹیلیفونک بات چیت, سفارتکاری کے پروٹوکولز اور افغان امن عمل کے پس منظر میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر کامران بخاری اور ڈاکٹر پروفیسر مقتدر خان. پاکستان کی قیادت کے بھارت پر دہشت گرد حملوں کی معاونت کے الزام, بھارت کی تردید, پراکسیز اور انڈیا پاکستان, یہ بھی ہمارا موضوع ہوگا. پاکستان کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے, یہ سیگمنٹ ماڈریٹ کریں گے قمر عباس جعفری. اور آخر میں بات کریں گے پاکستان میں قانون ساز اور قانون سازی کا عمل کس قدر پختہ ہوا ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ واپس لینے کے لیے حکومت اور اپوزیشن کے اراکین کی مشترکہ قرارداد کے پس منظر میں بات ہوگی. تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن اور پروگرام جہاں رنگ, اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں امریکہ کے سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو کی طالبان رہنما ملا عبد الغنی برادر ان کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات چیت, افغان امن عمل پر مشاورت, اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے دو تین دنوں سے جو ہے خبر بہت گرم رہی, لیکن اطراف سے اس کی تردید بھی آئی ہے. خبر یہ چلی کہ روس نے کیا طالبان کو یہ پیشکش کی ہے کہ وہ جتنے امریکی فوجیوں کو ماریں گے اس کے بدلے میں ان کو انعام ملے گا. سو نیو یارک, اس سے پہلے جو ہے وہ رشیا نے اس خبر کی تردید کی, اور آج کی اس گفتگو کے بعد طالبان ذرائع بھی ایسی کسی بھی خبر کی تردید کر رہے ہیں, لیکن ملک کے اندر اس کے اوپر کافی ڈیبیٹ ہوئی ہے. سو بات ہم یہ کرتے ہیں کہ آج کے اس گفتگو کے پس منظر میں افغانستان پیس پروسیس کے اوپر کتنا کنسرن ہے, کتنی کنیکٹیوٹی ہے, کتنی انگیجمنٹ ہے اطراف کی لیڈرشپ میں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر کامران بخاری, ڈائریکٹر انالیٹیکل ڈیولپمنٹ ایٹ سینٹر فار گلوبل پالیسی, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مقتدر خان, پروفیسر انٹرنیشنل ریلیشنز ایٹ ڈیلیور یونیورسٹی. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. ڈاکٹر کامران, سب سے پہلے اگر ہم آپ کا تجزیہ لینا چاہیں, پومپیو اور ملا برادر ان کا ٹیلیفونک رابطہ اس لیول کے اوپر براہ راست کمیونیکیشن سے کیا مراد ہے, کتنا کانفیڈنس اب بھی ہے اطراف کو ایک دوسرے کے اوپر جب بات ہو پیس پروسیس کی؟
دیکھیں, اس میں دو تین باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا, میری شاید یاداشت مطلب گڑبڑ کر رہی ہو تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو کہیں پومپیو صاحب کی کوئی تصویر بھی ہے ملا برادر کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے یا کچھ ایسے, جب یہ معاہدہ طے پایا گیا تھا قطر کے اندر, دوحہ کے اندر. شاید مجھے مغالطہ ہو رہا ہو, لیکن
زلم ہمارے ساتھ میرے سامنے اس وقت جو تصویر ہے وہ زلم خلیل زاد کی تو ضرور ہے, لیکن پومپیو کی تصویر میں میری نظر سے نہیں گزری.
جی کچھ میری نظروں سے کچھ خبر گزری تھی, وہ مجھے کچھ یاد نہیں صحیح طریقے سے پڑھ رہا, لیکن بہرحال جو بھی سچویشن ہے تو اس میں دیکھیں, جب آپ کی بات چیت کسی کے ساتھ ہو رہی ہو تو یعنی دو ملک ہیں, ان کے ریپرزینٹیوز آپس میں بات کر رہے ہیں, اور وہ ہم منصب ہوتے ہیں. یعنی یہ ملکوں میں یہی ہوتا ہے کہ ایک پروٹوکول ہے ڈپلومیٹک, جس میں کہ اگر یہاں سے کوئی انڈر سیکرٹری ہے تو اسی لیول کا آفیشل جو ہے دوسرے ملک کے اپنے ہم منصب کے ساتھ بات کرے گا. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ریاست سے بات نہیں ہو رہی, ایک گروہ سے بات ہو رہی ہے, اور یہ بہت ہی غیر معمولی ہے. اس سے پہلے جو ہے اس کا کوئی اگر کوئی مثال ملتی ہے تو وہ زمانے کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور بعد میں سیکرٹری آف سٹیٹ ہنری کسنجر جو ہیں وہ ویتنامیز کے ساتھ ان کے گروپس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے, جو ویت کانگ تھا اور ان کی انسرجنسی اور ان کے ساتھ جو گفتگو چل رہی تھی جنگ بندے کی. تو یہ زیادہ ہوتا نہیں ہے, تو اس میں پھر بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی کس کون سا بندہ جو ہے وہ صحیح طور پہ دونوں طرف کو بات چیت کر سکے. تو ایک تو ہم نے دیکھا زلمہ خلیل زاد جو ہیں, چونکہ وہ مخصوص ایلچی ہیں امریکہ کے طالبان اور افغانستان کو لے کے, تو وہ ظاہر ہے وہ قدرتی طور پہ انہوں نے ہی بات چیت کرنی تھی. لیکن دوسری جانب سے جب بات ہو رہی تھی تو کچھ لوور لیول کے لوگ تھے جن کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی, یعنی اپنا ایک تنقزائی صاحب تھے جو کہ دوحہ میں موجود تھے, جو پولیٹ بیورو جسے کہا جاتا ہے طالبان کا قطر کے اندر. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب وہ تو اتنا ان کا درجہ ہائی نہیں تھا, نہ ہی وہ ان کا کوئی شورا سے تعلق تھا جو کہ طالبان کی شورا کہلاتی ہے, جو کہ عدد کی جو کمیٹی ہے, تو اس میں سے پھر کسی کا آنا ضروری تھا. اب چونکہ ملا برادر جو ہے ان کی رہائی کی درخواست بذات خود ظلم خلیل ذات نے کی تھی پاکستان کو کہ بھائی وہ رہا کر دیں, تو ظاہر ہے پھر ایک سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کیوں بات چیت کر رہے تھے. اب یہ جو بات چیت چل رہی تھی ان دو شخصیات کے درمیان چل رہی تھی, ملا برادر اور ظلم خلیل ذات. اب جب کہ یہ بات چیت ہوئی ہے سیکرٹری پومپیو کے ساتھ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ایسکلیٹ ہو گیا معاملہ, اب معاملہ مزید سیریسنس کی طرف جا رہا ہے. تو بہت سارے ایشوز جو کہ ظاہر ہے دوسری جانب کو بھی, طالبان کو بھی یہ اپنا تحفظات چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے وہ سیریس چل رہی ہے.
لیکن ڈاکٹر مقتدر خان صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے بھی جوائن کیا, اگر سفارتی آداب میں پروٹوکول میں دیکھیں تو یہ کتنی بڑی پیش رفت ہے اس اعتبار سے بھی, اور سیکنڈلی کہ کتنا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں فریق آگے بڑھ رہی ہیں پیس ڈیل میں جو آلریڈی وہ نیگوشیٹ کر چکے ہیں.
دیکھیے جو ٹیلی فون کا جو کال تھا جس کا ریڈ آؤٹ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے دیا ہے, اب یہ پتا نہیں کہ پورا ریڈ آؤٹ ہے یا لمیٹڈ ہے سلیکٹیو ہے, لیکن جو پتا ہے ہم کو کہ یہ گفتگو ہے, بس یہ ہے کہ یہ جو پیس ٹریٹی ہے اس کی جو کنڈیشن ہے, مطلب اس کے ون آف دا کنڈیشن یہ ہے کہ ایک تو طالبان امریکی فوجوں پہ حملہ نہیں کرے گا, اور دوسرا طالبان جو دوسرے وہاں پہ آپریٹنگ گروپس ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی کرے گا تاکہ وہ امریکن فورسز کو نہ اٹیک کرے. تو یہ جو کنڈیشنز ہیں ٹی کے اور یہ اگریمنٹ کے, تو اس کے بارے میں پومپیو اور عبدالغنی برادر کے ساتھ بات کر رہے تھے, اور کامران کا خیال صحیح ہے, دوحہ میں پومپیو نے ان کے ساتھ تصویر لی تھی جو میں نے ابھی اویلیبل ہے وہ بھی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو یہاں پہ امریکہ میں جو پریشر پڑ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ پہ کہ بھائی رشیا بیسیکلی باؤنٹی لگایا ہوا ہے امریکن سولجرز پہ اور رشیا کے خلاف کچھ نہیں کر رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈومیسٹک جو کرٹیسزم ہے اس کو تھوڑا ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی یہ فون کال انہوں نے کیا. دوسری بات یہ ہے اگر واقعی میں ایسی انٹیلیجنس امریکہ کے پاس ہے کہ رشیا نے باؤنٹیز لگائی ہے, تو مطلب طالبان ایک قسم سے اس باؤنٹی کے مطابق اگر وہ ایکٹ کر رہا ہے, اگر ایک بھی انہوں نے باؤنٹی کلیکٹ کی ہے تو وہ ٹریٹی کو آلریڈی وہ جو اگریمنٹ ہے اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں.
بلکہ جس سکرپٹ دونوں طرف سے ڈاکٹر خان میں آیا ہے اس کے تو مطابق یہ ہے کہ طالبان اس بات کو ایکنالج کیا گیا ہے, تسلیم کیا گیا ہے کہ طالبان نے معاہدے کے مطابق ان دنوں میں نہ تو بڑے شہروں پر اور بڑی تنصیبات پر, خاص طور پہ فوجی تنصیبات پہ حملے نہیں کیے ہیں.
تو میں وہی آ رہا تھا کہ یہ جو جب سے اگریمنٹ ہوا ہے مارچ کی 20 تاریخ میرے خیال سے, تو یہ پچھلے ساڑھے تین مہینے میں جو اگریمنٹ ہوا ہے اگر آپ دیکھیں تو امریکن ٹروپس پر ایسا کوئی ڈائریکٹ حملہ نہیں ہوا طالبان کا. تو یہ کہنا کہ رشیا کی باؤنٹریز, ہو سکتا ہے کہ رشیا نے باؤنٹریز لگائے ہوں صرف اس وجہ سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ روگ آپریٹرز امریکہ پہ حملہ کر دیں, یا کوئی نان طالبان یا آئیسس وغیرہ امریکن سولجرز پہ حملہ کر کے کلیم کر لے کہ وہ طالبان ہیں, تو ایک قسم سے یہ جو معاہدہ ہے وہ ختم بھی ہو سکتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ دونوں پارٹیز طالبان اور رشیا کے انٹرسٹ میں ہے کہ امریکہ افغانستان سے نکل جائے. تو یہ جو سارا سلسلہ ہے وہ مطلب اٹ ڈزنٹ میک سینس ٹو می.
صحیح. اچھا ڈاکٹر کامران, آپ یہ بتائیے گا کہ اس اعتبار سے قیدیوں کی رہائی ایک بڑا سنگین مسئلہ تھا, بعض اینالسٹ کا خیال یہ بھی ہے کہ اس ٹیلی فون کال کے پیچھے اس کے اوپر طالبان کے تحفظات ہیں اور کوئی ایشیورٹی جو ہے وہ بھی وہ ضرور چاہتے ہوں گے, کیونکہ افغانستان کی حکومت, کابل کی حکومت اطلاعات کے مطابق جو سنگین جرائم میں ملوث طالبان ہیں ان کی رہائی میں تذبذب کا اظہار ہو رہا ہے دوسری جانب سے. سو کیا یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے اس کمیونیکیشن کے؟
دیکھیں میری اپنی جو سمجھ ہے وہ اس میں یہ چیز بہت ہی کوئی لو لیول کی ہے, یہ جو کن شخصیات کو رہا کیا جائے کن کو نہ رہا کیا جائے یہ بہت لوور لیول کا معاملہ ہے. اس میں میں نہیں سمجھتا کہ سیکرٹری پومپیو کا جو ہے وہ انوالومنٹ ضروری تھا. یہ چیز تو زلم خلیلزاد کے لیول پہ بھی جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کی جا سکتی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آئی تھنک مقتدر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے معاہدے کو برقرار رکھنے کے لیے اب کس حد تک جو ہے یہ اس کانٹیکسٹ میں بات آئی ہے کہ یہ جو انکشافات ہوئے ہیں انٹیلیجنس لیک ہوئی ہے امریکہ کی جانب سے کہ بھائی روس جو ہے وہ طالبان کو باؤنٹی منی دینے کے لیے جو ہے وہ دی تھی اور ان کا کہا تھا بھائی جتنے بندے مارو گے اتنے زیادہ پیسے ملیں گے. تو اب کس حد تک یہ بات چیت اس سے ریلیٹڈ ہے یہ ابھی کہنا تو اس سے اپنا مطلب واضح نہیں ہے کہ بھائی کہ اس کو ٹریگر ہم نے کیا اس نے اس ملک بات چیت کو اس واقعے نے ٹریگر کیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پروسیس چل رہا ہے پس پردہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خبروں میں نہیں آتی وہ پروسیس چل رہا ہے. اس پروسیس میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیول پہ پہنچا ہے میچورٹی پہ جہاں پہ سیکرٹری پومپیو کی ضرورت تھی. اور پھر میں سمجھتا ہوں مقتدر نے جو بات کی ہے نا وہ ایک بات بہت اہم کی ہے جو میں دوبارہ دہرانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ نہ صرف وہ جو ہے امریکہ پہ خود حملہ نہیں کریں گے امریکی فوجوں پہ خود حملہ نہیں کریں گے اور وائلنس میں نہیں کریں گے بلکہ ان کے ذمہ پولیسنگ ہے صحیح. کہ بھائی وہ دوسرے گروپس کو پولیس کریں یعنی داعش کی طرف اور دوسرے گروپس یا ان کے جو روگ جو ہے گروپس ہیں یا القاعدہ اگر کرنا چاہے گا تو امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور اگر یہ تم نہیں پورا کرو گے تو پھر یہ ہمارے معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی
صحیح. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ رہیے گا ڈاکٹر کامران بخاری اور ڈاکٹر مقتدر خان. چند سیکنڈ کی ہم ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس خطے کے اندر ایک اور ڈیولپمنٹ ہے اور وہ دو جوہری پڑوسی ملکوں کے درمیان ایک بار پھر کشیدگی ہے خاص طور پہ کراچی کے اندر اسٹاک ایکسچینج کے اوپر ایک حملے کے پس منظر میں. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں.
تازہ ترین خبریں ریڈیو پروگرامز آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. میں ہوں اسد حسن اور ہمارے ساتھ پروگرام کے سیگمنٹ میں بھی موجود ہیں ڈاکٹر کامران بخاری ڈائریکٹر اینالیٹیکل ڈیولپمنٹ ایٹ سینٹر فار گلوبل پالیسی اور ڈاکٹر مقتدر خان پروفیسر انٹرنیشنل ریلیشنز ایٹ ڈیلیور یونیورسٹی. دونوں مہمانوں کا ایک بار پھر شکریہ اور دونوں سے میں رائے لینا چاہوں گا جو ڈیولپمنٹ پاکستان اور بھارت کے فرنٹس کے اوپر ہو رہی ہے. پاکستان میں گزشتہ روز آپ کو معلوم ہے کہ کراچی کے اندر اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ ناکام بنایا گیا. اس میں جو حملہ آور تھے ان کو مار دیا گیا. لیکن اس حملے کے فوراً بعد پاکستان کی طرف سے اتھارٹیز کی جانب سے اور پھر منگل کو پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے نام لے کر کہا گیا کہ اس میں بھارت ملوث ہے. بھارت نے گزشتہ روز ہی اس میں کسی بھی طرح کے کوئی کسی بھی کردار کی تردید کر دی تھی اور کہا تھا کہ ایسی کوئی امکان نہیں ہے یہ وضاحت بھارت کی جانب سے آ گئی تھی. لیکن اس حملے کے بیک ڈراپ میں جو ایک طرح سے پہلے سے ہی دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں سو اس لیول کے اوپر بیانات کا کیا مطلب ہے یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ دو نیوکلیئر ملک ہیں لیکن جب الزامات کی بات ہوتی ہے تو اس میں کتنی ذمہ داری کا رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے یا خود بخود نظریں ایک دوسرے کی طرف جاتی ہیں. اور چونکہ اس حملے کی ذمہ داری بلوچستان لبریشن آرمی بی ایل اے نے قبول کی ہے سو خیال یہ ہے کہ وہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اس تنظیم کو بھارت کی طرف سے حمایت حاصل رہی ہے. اسی طرح بھارت میں جب حملے ہوتے ہیں تو جو جیش محمد یہ اس طرح کے جو اسلامسٹ گروپس ہیں ان کی طرف انگلیاں اٹھتی ہیں اور ان کے بارے میں خیال یہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی ریاست اور ادارے ان کو مدد فراہم کرتے ہیں. سو ایک طویل عرصہ دونوں ملکوں کے درمیان کانفیڈنس بلڈنگ میئرمنٹس سی بی ایمز لیے جاتے رہے لیکن معاملہ وہیں کا وہیں نظر آتا ہے. یہ بھی سوال ہم اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھیں گے کہ پاکستان بھارت ہو یا دنیا کے باقی ممالک آخر ان کو پراکسیز کی ضرورت کیوں ہوتی ہے. دونوں مہمانوں کا ایک بار پھر خیر مقدم اور شکریہ. ڈاکٹر مقتدر خان صاحب اس کراچی ایکسچینج حملہ اور اس کے پس منظر میں ہائی لیول سے الزامات کا تبادلہ کیا معنی رکھتا ہے پہلے سے ایک ٹینس انوائرمنٹ میں اور خاص طور پہ بھارت کے لیے جس کو ایک طرف چائنا سے بھی دباؤ کا سامنا ہے اور وہاں سے بھی ملٹریلی انگیج ہو رہا ہے وہ.
دیکھیے آپ کے پہلے سوال کا جواب کہ پروکسیز کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ کئی وجوہات ہیں. دو اہم وجوہات یہ ہے, ایک تو ڈینائبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے, مطلب انڈیا کے پرائم منسٹر بیسیکلی ہنس سکتے ہیں کہ کیا بات کر رہے ہیں, اس میں ہمارا کیا دخل, یہ تو تمہارے ہی لوگ, یہ تو تمہارے ہی ملک کے لوگ ہیں, بلوچستان ان کو آئیڈینٹیفائی کرو, ڈیڈ باڈیز کو دیکھو گے کہ تو وہ پاکستانی سٹیزنز ہیں اور یو آلریڈی ہیو این انسرجنسی آپ کے ملک میں چل رہی ہے. تو ایک وہ ہے, ڈینائبلٹی مل جاتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب سے دونوں ملک نیوکلیئر پاور بن گئے ہیں تو کنونشنل وکٹری ایک خطرہ بن گئی ہے. یعنی دونوں میں سے اگر دونوں ملک کنونشنل جنگ لڑ لیتے ہیں تو اگر آپ جنگ جیتنے کے قریب آ گئے تو یو ول پرومپٹ دی ادر سائڈ کہ وہ نیوکلیئر ویپنز استعمال کر لیں. تو ایک قسم سے کنونشنل وارفیئر کی اہمیت ہی ختم ہو گئی نیوکلیئر ویپنز کی وجہ سے. تو اس وجہ سے مجبوراً ان ملکوں کو پراکسیز کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے, ایک تو ڈینائبلٹی کے لیے اور ایک لو انٹینسٹی کانفلکٹ رکھنے کے لیے. اور جہاں تک یہ بیانات کا سوال ہے, مطلب بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی انسٹنٹلی کرنا, اس کے کئی انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈومیسٹک پولیٹیکل ہوتے ہیں. ہر لیڈر ایک دم پریشر فیل کرتا ہے کہ میں اپنے ملک محفوظ نہیں رہ سکتا, مطلب یہ میرے واچ پہ ہو رہا ہے, تو امیڈیٹلی وہ یہ اکنالج کرنے کے بجائے کہ انٹیلیجنس فیلئر ہو گیا, سیکیورٹی فیلئر ہو گیا, ایسا کیسا یہ بندے یہاں تک آ گئے اور امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن پہ اتنا بڑا حملہ, یہ سارے سوالات وغیرہ کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے سیدھا کہہ دیں کہ یہ دشمن کا کام ہے. لیکن یہ جو بیان انہوں نے دیا کافی انٹرسٹنگ تھا کہ یہ ممبئی کا ذکر شروع کر دیا عمران خان نے پارلیمنٹ میں, کہہ رہے تھے کہ جیسا کہ ممبئی میں ہوا تھا ویسا یہ ہوا. تو مجھے بڑی تعجب کی بات ہے, ابھی تک انڈیا سے کسی نے یہ نہیں کیا کہ آپ اکنالج کر رہے ہیں کہ ممبئی آپ کی ہوئی سازش تھی. تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ انہوں نے ممبئی کا ذکر کیوں کیا. اور ایک بات میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ جو انالوجی ہے اٹ از ناٹ دا سیم تھنگ, کیونکہ جو ممبئی جیسے اٹیکس میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ انڈیا کے باہر سے آ رہے تھے, مطلب جیسے جیش محمد یا پاکستان کا کوئی انسرجنسی گروپ جو پاکستان میں کھلے عام تقریریں کرتا ہے اور کھلے عام فنڈ ریزنگ کرتا ہے, اب کراچی میں جائے مساجدوں میں ڈبے رکھے ہوئے ہیں یہ جہادی گروپ کی فنڈ ریزنگ کی. لیکن بی ایل اے کا ایسا کوئی انڈیا میں آپریشن نہیں ہے کہ آپ ایسی کہیں ایسی جگہ پہ نہیں جا سکتے ہیں جہاں بی ایل اے کا لیڈر بیٹھ کے تقریریں کر رہا ہے, بیانات دے رہا ہے. تو وہ انالوجی از ویری ڈفرینٹ. جو انڈیا کا ماڈل ہے وہ پرانا کولڈ وار والا ماڈل جیسا امریکہ اور سوویت یونین کرتے تھے.
ڈاکٹر کامران بخاری صاحب, آپ کا انالیسس.
جی دیکھیں, اس میں مقتدر صحیح کہہ رہے ہیں, اس کو میں تھوڑی سی اور وضاحت کرنا چاہوں گا کہ پاکستان آلریڈی ایف اے ٹی ایف کے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے جو نرغے میں ہے, وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی برادری جو ہے وہ پاکستان کو
سکین کر رہی ہے,
بیسکلی پاکستان کو یہ ایکسپٹ کر چکے ہیں کہ بھائی ان کے ہاں ٹیررسٹ گروپ ہیں جو انڈیا پہ حملہ کرتے ہیں, افغانستان میں کاروائی کرتے ہیں. طالبان کی جو مطلب اب اس وقت پاکستان کا جو ہے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے ان بات چیت کو کامیاب بنانا جو امریکہ اور طالبان کے درمیان چل رہی ہے, یہ اس بات کی کھلم کھلا ثبوت ہے کہ پاکستان کے سرزمین پہ جو ہے وہ سارے ایکٹرز موجود ہیں اور پاکستان نے ان کو پناہ دی تھی, سپورٹ کر رہا تھا. تو یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہاں, اس کے برعکس جو ہے جو بلوچی ریبلز کا جو انسرجنٹ ہیں, جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں وہاں پہ, وہ ان کا جو تعلق ہے انڈیا کے ساتھ اس کے اوپر ثبوت بہت کم ہے. مطلب وہ آپ اس کو مطلب انالوجی نہیں لگا سکتے. یہاں تو مطلب کسی کو اگر ثبوت چاہیے تو مرید پہ چلا جائے, کسی کو اگر ثبوت چاہیے تو بھاول پور چلا جائے, تو وہاں پہ جیش محمد کے دفتر ہیں, لاہور چلا جائے. لیکن جہاں تک بلوچ لبریشن آرمی یا اس طرح کی دیگر جو تنظیمیں ہیں, ان کے بہت سارے نام جو ہے منظر عام پہ آتے رہے ہیں گزشتہ کئی سالوں میں, ان کا بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کے ساتھ کیا تعلق ہے, اس کا ثبوت ابھی پاکستان نے نہیں دیا. ماں سوا وہ جو ایک ان کے پاس سپائے جو ہے وہ بڑے زمانے سے کئی سالوں سے جو ہے وہ کسٹڈی میں ہے, وہ کلبھوشن یادو جو ہیں, ان کو ہٹا کر تو ان کا جو بیان ہے وہ اس کو اگر ہٹا لیا جائے تو پاکستان نے ایسا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں دیا کہ جو کنونس کر سکے امریکہ کو اور عالمی برادری کو کہ بھارت جو ہے وہ ان کی سرزمین کے اوپر حملے کرا رہا ہے. پھر یہ ہے کہ انٹینسٹی اور فریکوینسی آف حملہ بھی جو ہے اس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اب جتنے بھارت میں حملے ہوئے ہیں
वो उसके मुकाबले में बलोचियों ने को खास हमले नहीं किए। जो ज्यादातर होता है वो लो लेवल इंसर्जेंसी है और वो बलूचिस्तान के अंदर ही होती है, मतलब जो कबायली इलाका जात है।
सही। लेकिन अब दूसरा मैंने जो प्रॉक्सीज की बात की थी कि उनके लिए क्यों जरूरी होती है, और सेकंडली ये कि लीडरशिप आखिर भले जितना एक बैकग्राउंड हो एनिमिटी का, लेकिन जब इल्जाम लगाना हो तो कुछ शहादतें तो होनी चाहिए ना अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए, तो लीडरशिप के पास के कहने को कुछ होना चाहिए, ना कि डायरेक्टली इधर वाकया हुआ और दूसरी तरफ उसका नाम ले दिया। या पहले से बेस्ड कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ऐसा ऐसा होता है जब लीडरशिप इस तरह के बयान देती है तो पहले से कोई उनके पास कोई क्या कहना चाहिए, हिंट्स हो या इंटेलिजेंस हो पहले से?
कोई भी मुल्क की लीडरशिप जो है वो प्रेस में कॉन्फ्रेंस करने से पहले अपने तमाम जो है जो एजेंसियां हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो उनके मुशीर होते हैं, उनसे जो है बातचीत करते हैं ताकि वो एक बॉटम लाइन समझ में आ जाए कि भाई किस क्या चीज है, ताकि सिचुएशनल अवेयरनेस भी हो जाए, और फिर यह है कि कितना जो है वो पब्लिक रिलेशंस पर्सपेक्टिव के लिए को बयान देना है, वो किस हद तक इंफॉर्मेशन रिलीज करनी है वो भी सामने आ जाता है। तो मैं मुमकिन है कि ये सारे बयान लेने से पहले वजीर आजम इमरान खान और दीगर जो और लोगों ने जो बयान दिए हैं उन्होंने अपनी सिक्योरिटी एजेंसी बिलखसूस जो है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो है उनके साथ बातचीत की होगी, बताया होगा कि भाई जो है हमें ये पता चला है, ये शवाहद मिले हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो शवाहद जो है अभी इस लेवल के नहीं है। पाकिस्तान तो कन्विंस्ड है लेकिन पाकिस्तान दूसरों को कन्विंस नहीं कर पा रहा, इस वजह से जो है मैं नहीं समझता कि यहाँ जो है बगैर शवाहद की बात की जा रही है। सिर्फ ये है कि वो शवाहद ऐसे हैं, ऐसे स्टेज में हैं कि जिसपे सिर्फ पाकिस्तान की क़यादत और पाकिस्तान की रियासत के जो अपना स्टेक होल्डर्स हैं वो उस पर यकीन करते हैं, उनको उसके ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है, लेकिन दूसरों को बावर कराने के लिए अभी वो क्वालिटेटिवली उस लेवल की नहीं है, तो उसमें काम की जरूरत हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक्सप्लेन करता है वजीर आजम इमरान खान का इस तरह का बयान देना, क्योंकि देखें हर मुल्क करता है, मतलब सिर्फ पाकिस्तान नहीं करता, लेकिन यह है कि मैं समझता हूँ कि फिर जब आप ये कर गुजरते हैं, इस किस्म का बयान दे देते हैं और शवाहिद जो है वो कमजोर होते हैं या बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट होते हैं, तो फिर आप अपने आप को वो जो क्रिटिक है उसके लिए सेटअप कर देते हैं, फिर आपको फिर वो जो नजला गिरता है आपके ऊपर क्रिटिक का, फिर आपको उससे डील करना पड़ेगा।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर कामरान बुखारी, डायरेक्टर एनालिटिकल डेवलपमेंट सेंटर फॉर ग्लोबल पॉलिसी, आप हमारे साथ थे। डॉक्टर मुक्तदर खान साहब, प्रोफेसर इन नेशनल रिलेशंस एनालिस्ट एट डेलावेयर यूनिवर्सिटी, आपने हमें ज्वाइन किया, आपके भी हम ममनून हैं।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urdu.voa.com पर आइए। दिन भर की अहम शहर सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urdu.voa.com पर। अमरीका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। पाकिस्तान में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक urdu.voa.com पर बराह राह सुनिए। हमारे ताज़ा तरीन ब्रॉडकास्ट बुलेटिन के लिए दिन में कई दफ़ा आइए, दिन हो या रात जब दिल चाहे, इस पते को याद रखिए www.urduvoa.com।
मैं हूं कमर अब्बास जाफरी, और इस सेगमेंट में सामने हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। इस वक्त पाकिस्तान में हर चंद की हुकूमत इस साल का अपना बजट मंजूर करवा चुकी है, और अपोजिशन और हुकूमत के अराकीन ने मुश्तरका तौर पर एक करारदाद भी कौमी असेंबली में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के सिलसिले में पेश की है। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की पार्टी और अपोजिशन की पार्टियों के दरमियान कोई इफ़ाम तफ़हीम की सूरत नजर नहीं आती, और ऐसा महसूस होता है जैसे इस बहाज़ाराई में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। इस हवाले से मुख्तलिफ बातें भी की जाती हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब इरशाद आरिफ साहब, जो कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजिया कार हैं और ग्रुप 22 के एडिटर हैं। उनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा आली हमजा साहिबा, जो कि PTI की रुकन कौमी असम्बली हैं और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सेनेटर सहर कामरान साहिबा, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, और इस वक्त हमारे साथ तो मौजूद हैं जनाब राना सनाउल्ला साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली और पंजाब के साबिक वजीर कानून हैं। हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान की सियासत کس نہج پر جا رہی ہے. آغاز کریں گے ارشاد عارف صاحب سے. ارشاد عارف صاحب, آپ سے فرمائیے کہ آپ پاکستان کی سیاست کا رخ کس جانب جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اور اپوزیشن سے آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ وہ اپنا رول کس طرح ادا کرے گی؟
دیکھیے, اپوزیشن کے پاس جو آپشنز ہوتے ہیں, ایک تاریخ عدم اعتماد کا ہوتا ہے, اور دوسرا ہوتا ہے کہ پارٹی جو حکمران پارٹی ہے اس کے اندر اختلافات پیدا ہوں, وہاں وزیر اعظم کو پارٹی ہٹانے پر تیار ہو جائے, اور تیسرا آپشن ہوتا ہے بجٹ کے موقع پر اگر کٹوتی کی تحریک جو ہے اس میں حکومت کو شکست ہو جائے تو پھر حکومت برقرار نہیں رہ سکتی, وزیر اعظم برقرار نہیں رہ سکتے. لیکن موجودہ اپوزیشن جس کی پارلیمنٹ میں اچھی خاصی نمائندگی ہے اور موجودہ حکومت چند ووٹوں پر برقرار ہے, ان میں سے کسی آپشن میں نہ تو سنجیدہ نظر آتی ہے, نہ ہی وہ اس کو اپنانے پر تیار ہے, اور نہ ہی اس کو کامیابی مل سکتی ہے. کیونکہ ہمارے ہاں جو سیاست اور پارلیمانی سیاست کے انداز ہیں قدرے مختلف ہیں, اور لگتا یوں ہے کہ اپوزیشن کا سارا زور اس بات پر ہے کہ یا تو اتنا دباؤ بڑھا دیا جائے وزیر اعظم پر کہ وہ خود استعفیٰ دینے پر تیار ہو جائیں, کیا پھر کوئی غیر آئینی, غیر جمہوری, غیر قانونی مداخلت ہو اور وزیر اعظم کو مجبور کر دیا جائے نئے الیکشن کرانے پر یا استعفیٰ دینے پر. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایسی صورتحال میں جبکہ ملک کے اندر ایک بحران ہے اقتصادی اور معاشی, اور پھر اس کے بعد کرونا کی وجہ سے ساری دنیا کے معاملات معطل پڑے ہوئے ہیں, وہ خواہ سیاسی معاملات ہوں, خواہ وہ اقتصادی معاملات ہوں, خواہ وہ سماجی معاملات ہوں, تو ایسی صورت میں حکومت کی تبدیلی کی بات کرنا تو میرا خیال ہے عقل مندی نہیں ہوگی, ان میں سے کوئی آپشن بھی وائبل نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ اپوزیشن دباؤ بڑھاتی چلی جائے گی, اور اگر وہ اتنا دباؤ بڑھانے میں کامیاب ہو جائے کہ حکومت احتساب کے عمل کو معطل کر سکے صرف مفاہمت کے لیے یا اپنی بقا کے لیے, تو یہ اپوزیشن کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. اپوزیشن کی دونوں بڑی پارٹیاں کم از کم یہی چاہتی ہیں, اس کے علاوہ کوئی ان کے مقاصد نظر نہیں آتے, کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ اگر کسی غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے موجودہ حکومت کو ہٹانے کی کوشش کی گئی تو پھر ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا, بلکہ غیر قانونی مداخلت ہوگی, غیر آئینی مداخلت ہوگی, اور وہ پھر حکومت سے زیادہ شاید اپوزیشن کے لیے خطرناک ہو, کیونکہ پاکستان میں یہ تاثر کافی عرصے سے موجود ہے بلکہ بڑا پختہ ہو رہا ہے کہ یہ جو احتساب کا عمل موجودہ ہے یہ بہت سست ہے, اور قوم کی اور ان اداروں کی یہ شدید خواہش ہے کہ یہ سخت قسم کا احتساب ہو تاکہ ملک کو جو لوٹا گیا ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے اور ایک صاف ستھری جمہوریت پروان چڑھ سکے. تو موجودہ حالات میں مجھے حکومت کی تبدیلی کی تو کوئی توقع نظر نہیں آتی, لیکن یہ جو ہلکی پھلکی موسیقی ہے چلتی رہے گی, پارٹی کے پارلیمنٹ کے اندر بھی ہنگامہ ہوتا رہے گا, باہر بھی ہوتا رہے گا, اور حکومت شاید پورے اسی طرح پانچ سال پورے کر دے. ہاں, حکومت کی طرف سے خود کوئی ایسی بڑی حماقت ہوگی عمران خان کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے, تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا.
اچھا, یہ ملک میں جو ایک نظام ہے اس کی تبدیلی کے بارے میں بھی باتیں ہو رہی ہیں ارشاد عارف صاحب, کہ یہ صدارتی نظام ہونا چاہیے, پارلیمانی نظام نہیں ہونا چاہیے, اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے؟
ہمارے یہاں ایک سوچ موجود ہے کہ ایک پارلیمانی جمہوریت ہمارے مزاج سے وارہ نہیں کھاتی, اس لیے نہیں کھاتی کہ یہاں جو پارلیمانی جمہوریت میں حکومت ہوتی ہے وہ بہت کمزور ہوتی ہے, جبکہ ہمارے لوگ یہاں ایک مضبوط حکومت کے تحت ہی ہمارے ادارے کام کرتے ہیں. یہ سوچ تو کہیں نہ کہیں موجود ہے, لیکن اس کو عملی جامہ پہنانا موجودہ سسٹم میں ناممکن ہے, کیونکہ ہمارا آئین جو ہے وہ ایک تو پارلیمانی جمہوری ہے, دوسرا یہ ہے کہ متعدد سپریم کورٹ کے فیصلے آ چکے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اس آئین کے چار یا پانچ پلرز ہیں ان میں سے ایک وفاقی پارلیمانی جمہوریت بھی ہے, نظام بھی ہے, اس آئین کے ہوتے ہوئے تو یہ ناممکن نظر آتا ہے.
بہت شکریہ ارشاد عارف صاحب. اور سامعین, اس وقت تو ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں محترمہ علی حمزہ صاحبہ, جو کہ پی ٹی آئی کی پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں, ایم این اے ہیں, یہ بتائیے عالیہ صاحبہ کہ اس وقت تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی ایک اندرونی انتشار کا شکار ہے، فارورڈ بلاک کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، کیا پارٹی اس وقت تو اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے؟
پی ٹی آئی جو ہے دیٹ از اے ڈیموکریٹک جماعت، جو بیسیکلی جسے آپ یہ کہتے ہیں کہ جس میں ڈیموکریسی ہے بادشاہت نہیں ہے، فرق ہے، یہی تو فرق ہے پی ٹی آئی میں اور دوسری جماعتوں میں، اور یہی خوبصورتی ہے پی ٹی آئی کی. پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے اندر جتنا بھی اختلاف ہو جائے، یہ ایک اختلاف رائے ہے جو جمہوریت کا حسن تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن پی ٹی آئی نام ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا. پچھلی دفعہ ہم نے 29 ووٹ سے بجٹ پاس کرایا تھا، اس دفعہ ہم نے 41 ووٹ سے بجٹ پاس کروایا، تو یہی بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی متحد ہے.
لیکن عالیہ صاحبہ، بجٹ جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت تھی، اس کو تو منظور ہونا تھا، اس میں پی ٹی آئی کا کیا کمال ہے؟
سر دیکھیں، جب اسٹیبلشمنٹ کی بات آتی ہے تو میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتی ہوں اور وہی میں یہاں ریپیٹ کر دوں گی، اسٹیبلشمنٹ اسی ملک کا حصہ ہے، یہ پاکستان کی ہی افواج ہے، پاکستان کی ہے، یہ کوئی بھارت کے لوگ نہیں ہے. اور دوسری چیز میں یہ بتا دوں کہ پی ٹی آئی، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہم سب ایک ہیں، کیونکہ ہم سب کو ملک عزیز ہے، پاکستان فرسٹ ہے.
عالیہ صاحبہ، بجائے اس کے کہ کنفرنٹریشن کی پالیٹکس کی جائے، اگر افہام و تفہیم کی پالیٹکس کی جائے اس مرحلے کے اوپر جبکہ ملک کو کروشل دور سے گزر رہا ہے، کیا اس میں کوئی قباحت ہے؟
بالکل، آپ جو بات کر رہے ہیں، آئیڈیل سچویشن یہی ہوتی ہے اور کرنی بھی چاہیے ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ نے جتنے ان کے مقدمات ہیں نیب کے اندر، خان صاحب تو صرف یہ کہتے ہیں میں ریفارمز کرنا چاہتا ہوں، خان صاحب تو صرف یہ کہتے ہیں آپ نے عوام کا پیسہ لوٹا ہے. انہوں نے پہلی اپنی تقریر میں کہا کہ جی میں یہ چاہتا ہوں، میرا آپ میں سے کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے. تو سب نے کہا جی وہ تو بہت اپولوجیٹک ہو رہے تھے، اس طرح کا تھا. اگین وہ صرف یہ بتانا چاہتے تھے کہ ان کا پرپز یہی ہے کہ وہ عوام کا جو بھی آپ نے لوٹا ہوا پیسہ وہ آپ ہمیں واپس کر دیں، ہماری تو ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے. اور یہ جو کنفرنٹیشن لوگ کہتے ہیں، یہ ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے کسی کا.
آج تک ماڈل ٹاؤن پہ آپ کی گورنمنٹ نے کوئی اسٹینڈ نہیں لیا، کیوں؟
سر ماڈل ٹاؤن کا آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ عدالت کے پاس چل رہا ہے، اور اس کی جتنی بھی ہے، ہم نے تب بھی یہ کہا تھا کہ اس پہ جو بھی جسٹس باقر نقوی کی رپورٹ ہے اس کو پبلش ہونا چاہیے. ہم آج بھی اپنے سٹینڈز کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ میٹر از ود ہائی کورٹ، اور جب ہی وہ کہیں گے. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ جیسے ہم تو ہر طرح کی کمیشنز کی رپورٹ، آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنے بھی کمیشنز ہیں، چاہے آپ آٹا کمیشن لے لیں، شوگر کمیشن لے لیں، ابھی آپ پی آئی اے کمیشن رپورٹ لے لیں، ہم نے سب رپورٹ عوام کے سامنے لا کر رکھی ہے. ہم تو ویسے ہی شفافیت پہ اور احتساب کے اوپر ہم تو بلیو کرتے ہیں، تو اس لیے. اور ماڈل ٹاؤن تو وہ ہے کہ جس کے لیے ہم نے خود اتنا ساتھ دیا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ رپورٹ سب کے سامنے آنی چاہیے، اور جو جو کلپریٹس ہیں اس کے اندر جو باقی نجفی صاحب نے جن کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ ہر دفعہ جا کر اسٹے لے لیتے ہیں، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کے پیچھے کون ہے، ہمارے اپوزیشن لیڈر، ہمارے ایکس سی ایم، ہمارے جو ایکس لا منسٹر ہیں، وہ اسی چیز کا. نجفی صاحب نے تو باقاعدہ ان کو اس کے لیے کہا ہے کہ یہ اس کے پیچھے تھے. تو ہم تو ضرور چاہیں گے کہ ایسی رپورٹ کو عوام کے سامنے آنا چاہیے، اور جو بھی اس میں شامل تھے لوگ، ان کو بے نقاب ہونا چاہیے.
بہت شکریہ عالیہ صاحبہ آپ کے وقت کا. اس وقت ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں محترمہ سحر کامران صاحبہ، جو کہ سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی. یہ بتائیے مجھے کہ جو اس وقت پاکستان میں سیاست ہے، آپ اس کا کیا رخ دیکھ رہی ہیں، کدھر جا رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، بجائے اس کے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا تعاون ہو اس کروشل پیریڈ میں، اپوزیشن برائے اپوزیشن نہیں ہو رہی ہے اس وقت؟
آپ نے بالکل بجا فرمایا، جن مراحل اور جن چیلنجز سے پاکستان آج گزر رہا ہے، اس میں جو سب سے اہم جز ہے تمام حالات سے مقابلہ کرنے کا، وہ ہے قومی یکجہتی. مگر افسوس کی بات ہے کہ آج پاکستان پہ ایک ایسی حکومت مسلط ہے جس نے نہ صرف اپنے آپ کو تنہا رکھا ہے، بلکہ آج تک وہ اپنے کنٹینر سے نیچے نہیں اتری. وزیر اعظم عمران خان احمد نیازی صاحب، لیکن وہ ملک کے وزیر اعظم کا رول ادا کرنے میں ناکام رہے ہیں. وہ آج تک یہ سمجھتے ہیں کہ صرف میڈیا اسٹریٹجی کے ذریعے، ہراسمنٹ کے ذریعے اپوزیشن کو جو ہے وکٹمائز کر کے وہ حکومت چلا لیں گے. دیکھیں، اس سے شاید ان کا اقتدار تو چل جائے گا، ملک جو ہے وہ سفر کر رہا ہے. ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر وفاقی بجٹ پاس ہو گیا، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی کامیابی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن نہیں چاہتی کہ جمہوریت کا تسلسل رکے, اور اپوزیشن نہیں چاہتی کہ اتنے چیلنجنگ وقت میں ایک نیا بحران آ جائے. ہم ضرور تنقید کرتے ہیں, ہم ضرور تنبیہ کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت سنبھلے. ملک پاکستان ہم سب کا ہے. فورن پالیسی کے اوپر آپ دیکھیں کتنے بحرانوں کا شکار ہے. وزیر اعظم کے جو ہے وہ کنفیوز اور میں سمجھتی ہوں کہ ایریشنل بیانات جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے, اس کا حساب کون دے گا؟ اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے.
اچھا اب مجھے یہ بتائیے, اتنے عرصے اقتدار میں رہی آپ کی پارٹی, آپ نے اور پی ایم ایل این نے باری باری مسلسل حکومت کی ہے, اس دور میں آپ نے ملک کو کتنی ترقی دی جو آپ دو سال میں توقع کرتی ہیں کہ ایک ایسی پارٹی جو بالکل نئی ہے وہ کر لے, یہ بجائے اس کے کہ آپ سپورٹ کریں تاکہ ملک کے حالات بہتر ہوں, تنقید برائے تنقید سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟
جفری صاحب آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ بالکل اگر ہم سپورٹ نہ کرتے تو جتنے ہمارے تحفظات تھے الیکشن پروسیس کے اوپر ہم جا کے ایوان میں نہ بیٹھ. یہ ہماری سپورٹ تھی کہ نہ صرف چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے, باقی اپوزیشن پارٹیز کو قائل کیا اور ہم ایوان میں جا کے بیٹھے اور وزیر اعظم کو ایک مثبت پیغام دیا. آپ کووڈ کے دوران دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کا اور سندھ حکومت کا ایک بہت مثبت پیغام تھا. آپ کشمیر کے ایشو پہ دیکھ لیں کہ جب سب سے پہلے جو ہے جوائنٹ سیشن کی کال کرنے والے بلاول بھٹو زرداری تھے اور ایک مثبت پیغام تھا, جس سے آپ یہ دیکھیں کہ ایسا اہم مسئلوں پہ بھی, اہم ایشوز کے اوپر بھی وزیر اعظم ایوان سے غائب رہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم نے کیا کیا. دیکھیں جب پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت ملی تو یقیناً آپ کی دیکھیں نا, آئین صحیح حالات میں تھا, ملک کے اندر ٹیررزم تھا, دہشت گردی تھی, بدترین سیلاب آئے, آپ نے دیکھا کہ تو اور بہت سیاسی طور پہ اور عالمی طور پہ جس طرح کے حالات تھے, تیل کی قیمتیں کہاں تھیں, اس کے باوجود بھی ملک کو استحکام دیا, جمہوریت کا تسلسل دیا, NFC ایوارڈ دیا, جو ایک بحالی ہوتی ہے معیشت کی اس کی طرف بھی قدم بڑھایا.
اب پیپلز پارٹی کا کیا پروگرام ہے, کیا کرنا چاہتی ہے پیپلز پارٹی ملک میں؟
پیپلز پارٹی چاہتی ہے حکومت کو بتائے کہ اپنی پرائیورٹیز اور ڈائریکشن سیٹ کرے, ورنہ پھر اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں گے کیا ہم پاکستان کو ڈوبتا ہوا دیکھیں ہر محاذ کے اوپر. یعنی ہم یہ دیکھیں کہ ایک کے بعد ایک بحران, معاشی بحران, خارجہ پالیسی کا بحران, انتظامی بحران, پھر آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے اندر جتنا دوبارہ ہم ایک دفعہ پھر دہشت گردی کے ہمیں جو ہے واقعات ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ بتائیں جو اتنی قربانیاں, اتنا وقت, اتنی محنت جو صرف ہوئی کہ ہم سب کو جاتا ہوا دیکھیں, یہاں ہم اس کو تنبیہ کر رہے ہیں, مگر یہ وزیر اعظم صاحب کسی فریم آف مائنڈ میں تو آئے. یہ اپنے جو ان کا منصب ہے یہ اس کی ذمہ داری کو اور اس کی جو ہے حیثیت کو تو سمجھیں.
بہت شکریہ سحر کامران صاحب آپ کا. سامعین اس وقت ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر پاکستان میں موجود ہے جناب رانا ثنا اللہ صاحب, قومی اسمبلی کے رکن ہیں پاکستان مسلم لیگ کے. رانا ثنا صاحب یہ فرمائیے کہ پاکستان کی پولیٹکس کو آپ آئندہ دنوں میں کس نہج پہ جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں جی, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت یہ جو آٹا بحران ہوا جس میں جو ہے وہ قیمتیں جو ہیں وہ گندم کی اور جو ہے وہ پوسٹیبل ہو گئی, اس کے بعد چینی بحران ہوا, اس کے بعد جو ہے وہ میڈیسن بحران ہوا, اس کے بعد یہ پیٹرول میں جو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, تو اس کے بعد بجٹ میں لوگوں کی ایک پیسہ تنخواہیں نہیں بڑھی, تو اب عام آدمی جو ہے وہ اس قدر بے چینی ہے گلی میں, محلوں میں, ود ان سٹریٹس. تو مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اب کرونا ٹائم از گورنمنٹ ٹائم ہے, یہ کرونا کی وبا جیسے ہی تھمتی ہے اور لوگوں کو سوشل ڈسٹینس سے آزادی ملتی ہے اور کوئی جلسہ جلوس اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز ممکن ہوتی ہیں, تو مجھے تو لگتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس قدر پریشان ہے, اس قدر ان کی جو ہے وہ زندگی ہو چکی ہے اور ملک کی اکانومی کا اس طرح سے بیڑا گرک ہو چکا ہے, کروڑوں لوگ جو ہے وہ یہ کرونا سے پہلے بے روزگار ہو چکے تھے, لوگوں نے کاروبار ٹھپ کر دیا ہے, دکاندار کی دکان نہیں چل رہی, مزدور کو مزدوری نہیں مل رہی, فیکٹری اونر بھی رو رہا ہے اور جو عام ریڈی والا ہے وہ بھی رو رہا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ لوگ باہر نکلیں گے اور یہ ملک میں انارکی ہوگی اور افراتفری ہوگی.
کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس میں آپ کی پارٹی بھی شامل ہے, اس وقت جو پاکستان کے اوپر وقت ہے اس میں افہام و تفہیم کی سیاست نہیں ہونی چاہیے؟
دیکھیں دیکھیں یہ فہم و تفہیم کی سیاست میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ عمران خان ہے. جب یہ الیکشن ہوئے پارٹیوں کو بہت ریزرویشن تھی کہ یہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے اور ان الیکشنز میں جو ہے وہ یعنی ایسے عوامل شامل ہوئے اور اس طرح کے معاملات ہوئے کہ یہ ریزلٹس جو ہیں یہ ہم تسلیم نہیں کرتے. بلکہ جے یو آئی ایف جو مولانا فضل الرحمان ہے ان کا یہ موقف تھا کہ ہم پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کریں. پی ایم ایل این جو ہے وہ اس بات پہ تھی کہ اگر پیپلز پارٹی بائیکاٹ کرے تو ہم بائیکاٹ کرتے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کا آپشن نہیں لیا. تو اس لیے پھر مجبوراً پی ایم ایل این کو بھی اور جے یو آئی ایف کو بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ کا حصہ بننا پڑا. اس کے بعد پارلیمنٹ کا حصہ بننے کے بعد آن دی فلور آف دی ہاؤس بیا شہباشی صاحب نے کہا کہ دیکھیں آگے آنے والے حالات جو ہیں یہ ملکی اکانومی کے لیے بہتر نہیں ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم چارٹر آف اکانومی کریں اور ہم بیٹھ کے ان چیزوں کو طے کریں. اس نے بلاور بھٹو زرداری نے کہا کہ جی ہم بالکل آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. آگے سے عمران خان نے جو جواب دیا اس نے کہا یہ تو چور ہے, یہ تو ڈاکو ہے, میں تو ان کو چھوڑوں گا نہیں, یہ تو اب بچنا چاہتے ہیں, میں تو ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں.
اچھا یہ بتائیے مجھے کہ خود آپ کی اپنی پارٹی میں بھی اندرونی انتشار ہے, ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری ہے, کیا وہ آپ کی پارٹی کی جو پرفارمنس ہے اس کو متاثر نہیں کر رہا ہے؟
نہیں دیکھیں ہماری پارٹی میں یہ باتیں تو بہت ہوتی, یہ باتیں تو پچھلے 30-35 سال سے ہو رہی ہیں کہ جی میاں شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کی سوچ جو ہے وہ مختلف ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض معاملات میں ان کی سوچ مختلف ہو, اور پارٹی میں جب میٹنگ ہوتی ہے تو جتنے لوگ سینئر بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, اور کوئی ضروری نہیں ایک ہی رائے دوسری کی رائے سے مطلب ہو. لیکن جب پارٹی فیصلہ کر دی تو اس کے بعد پھر سب لوگ جو ہیں وہ پارٹی کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں. دیکھیں میاں نواز شریف جو ہیں وہ پارٹی کے قائد ہیں, اور اصل اور حقیقت یہ ہے کہ ووٹ بینک جو ہے وہ میاں نواز شریف کے ساتھ ہے.
اپوزیشن کا ایک اتحاد بنتا دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں اپوزیشن کا اتحاد جو ہے اب لوگوں کا جو عالم ہے, اگر یہ لوگ پھر ڈنڈے لے کے باہر نکلتے ہیں تو وہ پہلے حکومت کا گھراؤ نہیں کریں گے, سب سے پہلے وہ ڈنڈے ہمارے گھروں پہ آ کے نا ہمارا گھراؤ کریں اگر ہم ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں. لوگ اس وقت ہمارے خلاف ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیوں نہیں نکلتے, آپ کیوں نہیں جو ہے وہ باہر آتے. ہمارے پارٹی کے ورکر جو ہے وہ ہمارے ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ اس بارے میں جو ہے وہ پریشرائز کرتے ہیں. تو اس لیے اب میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ کورونا کا آپ ہم بہانہ کر رہے ہیں یا کورونا کی وجہ سے سوشل ڈسٹینس رکھنا ضروری ہے, بس اب یہ بات چل رہی ہے کہ جی ابھی کورونا ہے ابھی رکیں دیکھیں کورونا کے بعد ہم ایکٹیویٹی شروع کریں گے. تو یہ بل آخر کرنی پڑے گی, اور میرا خیال ہے کہ ود ان نیکسٹ 1 or 2 weeks اپوزیشن جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس اے پی سی جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے, اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ تو بس ایک کوئی لائے عمل جو ہے وہ متفقہ طور پہ اناؤنس ہو جائے گا کہ گورنمنٹ کے خلاف جو ہے اپوزیشن نے سڑکوں پہ آنا ہے اور احتجاج کرنا ہے.
بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب آپ کے وقت کا.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت حکومت ہو یعنی تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں کی حکومت ہو یا اور اپوزیشن کے بھی اتحاد ہیں, کم ہی ایسی چیزیں جن کے اوپر ان کا اتفاق نظر آتا ہو یا وہ ایک دوسرے کی آواز ملاتے ہوئے ان حالات میں نظر آتے ہوں. بجٹ تھا, پھر بجٹ کے بعد گورننس کے کئی ایشوز ہو گئے, پھر پی آئی اے کا معاملہ ہو گیا, سخت لے دے ہوئی ہے, لیکن پھر پیٹرولیم پرائسز, اس کے اوپر ظاہر ایک بہت سخت تنقید سوشل میڈیا پہ بھی آئی, پارلیمنٹ سے بھی آئی. لیکن منگل کے روز ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ دونوں بینچوں سے یعنی حکومت اور اپوزیشن سے کئی لوگوں کے مشترکہ دستخطوں سے ایک قرارداد پیش کی گئی ہے جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ ہے اور بڑا اضافہ ہے 25 روپے تک کا اضافہ ہے وہ واپس لیا جائے یا اس میں تبدیلی لائی جائے اس میں کمی بیشی کی جائے سو ان حالات میں دو بینچوں کا دونوں اطراف کے لیڈرز کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک پیج پہ اکٹھے ہونا نہ صحیح ایک پیج پہ دستخط کرنا کیا معنی رکھتا ہے اور اس طرح کی جو میچورٹی ہے یہ اگر لیجسلیٹو بزنس کے اندر قانون سازی کے بزنس کے اندر عوام کے مفاد کے پس منظر میں اس کی کیا اہمیت ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کر رہی ہیں وزیر احمد جوگزئی صاحب سابق ڈیپٹی سپیکر ہیں قومی اسمبلی کے سینئر سیاستدان ہیں پاکستان کے ہمیں احمد بلال محبوب صاحب نے جوائن کیا ہے ہیڈ ہے نیشنل پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی پل دیٹ کے دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم احمد بلال محبوب صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ میچورٹی واضح ہوتی ہے یا محض چونکہ بہرحال اس میں ایک گیلری سے کھیلنے کا ایلیمنٹ بھی ہے اپنی اپنی کانسٹیچوئنسی اور کانسٹیچوئنٹس کو خوش کرنے کا بھی ایلیمنٹ موجود ہے اس پہ ہوم ورک کتنا ہے وہ بعد میں آتے ہیں لیکن اٹ سیلف اپوزیشن کا اور حکومت کے کچھ اراکین کا مل کے کسی قرارداد کو سبمٹ کرنا کیا معنی رکھتا ہے ان حالات میں
جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک آئسولیٹڈ سا واقعہ ہے
جی
کیونکہ پچھلے 2 سال میں جب سے پی ٹی آئی بس اقتدار آئی ہے اپوزیشن اور پی ٹی آئی کے درمیان مفاہمت کی اگرچہ ضرورت تو بہت ہے اور اہمیت بھی بہت ہے لیکن اس کے کوئی امکانات اور کوئی ڈائریکشن اس جانب جاتی ہوئی نظر نہیں آتی تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے اور اس کی بنیاد شاید یہ ہوگی کہ یہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں اتنا بڑا اضافہ جو کہ انپریسیڈنٹڈ سمجھا جاتا ہے وہ اتنا ان پاپولر فیصلہ ہے اور اس کے بارے میں اس قدر لوگوں کے اندر غم و غصہ ہے اور منتخب نمائندوں نے جا کے اپنی کانسٹیچوئنسی میں لوگوں کے سامنے ان کو فیس بھی کرنا ہے ان کو جواب بھی دینا ہے تو شاید انہوں نے اس کا یہی حل سمجھا ہوگا کہ ہم اکٹھے مل کے کم از کم اس کے خلاف ایک قرارداد ہی سائن کر دیں ورنہ اس کی اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ آج کی جو دوسری ڈیولپمنٹس ہیں ان سے مجھے نہیں لگتا کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی مفاہمت ہونے جا رہی ہے یا کوئی ان کے درمیان اکٹھے بیٹھ کے کسی چیز کے اوپر کوئی سوچ بچار کا بھی موقع ہے ابھی تک تو کم از کم ایسا نہیں لگتا
جو کہ صحیح صاحب آپ کی رائے میں یہ پیش رفت کیسی ہے
اسد بھائی بات دراصل یہ ہے کہ یقیناً یہ بات انہونی سی ہے لیکن ہو گئی ہے اور وہ یوں ہے کہ جب سے یہ اسمبلی آئی ہے جب سے یہ لیڈرشپ آئی ہے یہ حکمرانی کم اور ایجیٹیشن زیادہ ہو رہا ہے حکمران کی طرف سے بھی ایجیٹیشن ہو رہا ہے حکمران کے جو ممبرز قومی اسمبلی ہے یا نیشنل اسمبلی ہے یا پروونشل اسمبلیز میں ہیں دے آر آل ایجیٹیٹنگ یہ جو دوست آپس میں ملے ہیں اور وہ ان کا اپنے اپنی لیڈرشپ پہ بھروسہ کم ہو رہا ہے اور انہوں نے کوئی درمیان سے کوئی رستہ نکالنا ہے مجھے نہیں نظر آ رہا ہے کہ کون لیڈر ہوگا کون لیڈر نہیں ہوگا لیکن یہ ایک پریشر گروپ بنے گا وہ دونوں طرف سے وہ کوئی ایک بیانیہ نکلنا چاہیے کہ جو اس ملک کی بہتری میں ہو اس وقت ملک کی بہتری کے لیے کوئی سوچ نہیں ہے
کہ کیا واقعتا یہ ایک پاورفل گروپ ہو سکتا ہے ویسے تو جمہوریتوں میں یہ ایک عام پریکٹس ہے کہ کسی بھی پارٹی کے لوگ ایشوز کے اوپر اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے فیصلوں کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں اور اس میں کوئی ان کو سیک کرنے کا یا ایون پارٹی کے اندر رفٹس کا تاثر بھی نہیں لیا جاتا باقی دنیا کے اندر لیکن پاکستان میں بہرحال یہ میٹر کرتا ہے سو ابھی ریسنٹلی اگر پی ٹی آئی کے لوگ پیٹرولیم پرائسز کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں احمد بلال محبوب صاحب تو کیا اس کا مطلب پارٹی کے اندر اندرونی اختلافات لیے جائیں
دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2 سال چونکہ ہونے کو آ رہے ہیں حکومت کو اور حکومت کا اس میں قصور ہو یا نہ ہو لیکن ملک کی اکانومی کی صورتحال بہت خراب ہے ملک کے اندر لوگوں کو شکایت کے بہت سے مواقع مل رہے ہیں تو غم و غصہ بھی ہے اور پھر پارٹی کے اندر بھی آپ نے بجا کہا کہ پارٹی کے اندر بھی لوگوں کو اپنی لیڈرشپ کے ساتھ رابطہ کرنے میں ان سے بات کرنے میں اپنی بات سمجھانے میں بہت دقت ہو رہی ہے اس لیے آپ کو ان کی پہلے تو آوازیں دبی رہتی تھیں لیکن اب وہ کچھ کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں کیونکہ کچھ عرصہ تو لوگ حکومت کے پاس پولیٹیکل کیپٹل بہت ہوتا ہے تو لوگ اس وقت اتنا نہیں بول پاتے, لیکن اب آہستہ آہستہ لوگ بول رہے ہیں اور شکایت کے مواقع بھی بہت سے حکومت دے رہی ہے, اور حکومت کی بہت سی ایسی چیزیں ایسی ہیں جو ہر ایک کو لگتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے. تو پارٹی کے اندر سے بلکہ کابینہ کے اندر سے اعتراضات اٹھ رہے ہیں. ایسے میں پاکستان کے کانٹیکس میں یہ بڑی غیر معمولی بات ہے.
اگر 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 میں معافی چاہتا ہوں کتا کلاب کی, تو احمد بلال محبوب صاحب اگر لیجسلیٹو بزنس کی طرف آئیں تو یہ پازیٹو چیز ہے یا نیگیٹو چیز ہے, منفی ہے مثبت ہے یہ بات کہ اگر کابینہ میں اختلافات ہو بات کریں میں اس کے اوپر مخالف اور اختلافی نوٹ سامنے آئے تو یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟
میں تو ایک عام شہری کی حیثیت سے اسے بہت اچھی چیز سمجھتا ہوں.
جی,
کیونکہ اگر پارٹیوں کے اندر ہیجیمنی اور لوگوں کی ڈکٹیٹرشپ اور ایک آدمی کا اس کے اوپر دباؤ قائم رہنا کہ کوئی بولے ہی نہ, وہ بالکل جمہوریت کی نفی ہے. تو اگر لوگ بول رہے ہیں, اختلاف رائے کر رہے ہیں, قانون کے مطابق کسی ضابطے کی خلاف ورزی نہیں کر رہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ پاکستان میں چونکہ ہوتا نہیں ہے اس لیے میں اسے غیر معمولی سمجھتا ہوں, لیکن اچھی چیز سمجھتا ہوں. میرے خیال میں یہ آگے جا کے ہماری جمہوریت کو یہ بات مضبوط کرے گی, اس لیے لوگوں کو اگر مل کے کوئی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں, جیسے وزیر جوگیز سے بھی کہہ رہے تھے کہ ایک پریشر گروپ بنے گا, بننا چاہیے, جو جس بات کو صحیح سمجھتا اسے کہے, کیونکہ یہ ہمارے دستور کے مطابق کوئی خلاف ورزی نہیں ہے. یہ پارٹی کے تین چار چیزیں ایسی ہیں جن کی خلاف ورزی کریں تو آپ اپنی ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے.
جی, جو کہ صحیح صاحب ایک تو وہ دو تین چار چیزیں بھی ہمیں بتا دیجئے جہاں پہ آپ پارٹی کی کہنا چاہیے کہ آئیڈیالوجی کے خلاف یا اس کی لیڈرشپ کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتے, لیکن ایسے ایشوز پہ اگر پارٹی کے اندر آواز اٹھتی ہے تو اس کو کیوں کر سمجھا جائے کہ وہاں پہ انتشار ہے, لڑائی ہے؟ اس کو حقیقی جمہوریت کیوں نہ سمجھی جائے کہ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو بولنے کا موقع مل رہا ہے, وہاں پہ کوئی بادشاہت نہیں ہے, اوپر بیٹھا ہوا آدمی ان کو سپریس نہیں کر رہا, ان کو بولنے کی گنجائش ہے, اس کو اس اعتبار سے کیوں نہ دیکھا جائے؟
جناب یہ تو امینڈمنٹ نے کہ مہربانی سے پارٹی لیڈرشپ کو ایک ویٹو پاور ملا کہ کوئی ان کے خلاف جا نہیں سکتا ہے, اور اس کو ابھی یہ ٹائم ہو گیا ہے, اور ایٹ امینڈمنٹ میں میرے کو اور کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی ہے سوائے یہ کہ ٹو امپاور دا لیڈرشپ آف دی پولیٹیکل پارٹی, جو اپنے ممبر کو کسر کو بھی کر سکے, اختلاف رائے کو نہ مانے, اور وہ دھیرے دھیرے سے وہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے, وہ جو وائرس کلاس کا ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے, اور یہ رائے جو ہے جو یہ گیٹ ٹوگیدر ہوا ہے, ایک رائے زنی ہو رہی ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک لاجیکل کنکلوژن ہوگا, جمہوریت وہ ہوگی جس میں اختلاف رائے ہوگی, جس میں اختلاف رائے کو کوئی مقام ہوگا. اگر اختلاف رائے کا کوئی مقام نہیں ہوگا اور کوئی اختلاف رائے رکھنے والا نہیں ہوگا تو جمہوریت تو نام کو بھی نہیں ہوگی.
بالکل,
جمہوریت کا نام ہی اختلاف رائے ہے.
تو یہ ہمارے یہاں شعور کیوں نہیں ہے جو کہ صحیح صاحب ظاہر جمہوریت کا کہنا چاہیے کہ اچھی یا بری اس کے سیٹ اپ تو نہیں ہے. ہمارے ہاں تو آج بھی کوئی بھی سیاسی لیڈر اگر اپنی جماعت کے نقطۂ نظر سے ہٹ کے بات کرے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو انحراف ہو رہا ہے, یہ تو ڈیفیکشنز ہو رہی ہیں, یہ تو سازشی نظریات
آ رہی ہیں. جام یہ میچورٹی آ رہی ہے,
تو پھر اس کا کریڈٹ دیں یہ پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو یا اس پتن کی دو گے کہ وہاں پہ اسپیس ہے؟
نہیں, پی ٹی آئی کی نہیں ہے, یہ میرے خیال میں اس لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ کی گپ ہے. یہ مبارکباد آپ احمد بلال محبوب کو دیں, ان لوگوں کو دو جنہوں نے لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ میں اتنا کام کیا ہے کہ لوگ ابھی لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ میں اور لیجسلیشن میں ہماری جب میں کرنٹ اسمبلی میں ایسے کام کبھی نہیں ہوئے تھے جو ابھی ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بہتری آئی ہے اور یہ بہتری آگے جا کے کچھ اور بھی بہتر ہوگی.
احمد بلال محبوب صاحب, واقعتاً لیجسلیٹو بزنس کے اندر, پارلیمنٹیرینز کی انڈرسٹینڈنگ کے اندر میچورٹی آ رہی ہے؟
جی, میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تبدیلی کے آثار تو نظر آتے ہیں, اگرچہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس کے مخالف بھی چلتی ہیں اور ان کو اپنا رول پلے نہیں کرنے دیتی, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ اویئرنیس آ رہی ہے. حالیہ بجٹ ڈیبیٹ کے دوران بہت سے ممبرز نے, خواہ وہ رولنگ پارٹی کے تھے, انہوں نے اپنے بجٹ کے بھی کچھ پہلوؤں کے اوپر مثبت سی تنقید کی ہے, اور اس طرح اپوزیشن نے بھی کیا ہے, اور میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ بجٹ کے بارے میں بھی کچھ بحث ہوئی ہے, ورنہ عموماً بجٹ کے موقع پہ بجٹ کی بات کم ہوتی تھی اور کانسٹیچوئنسی پالیٹکس پہ زیادہ بات ہوتی تھی. تو یہ خوشگوار بات ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے تھے, میرے خیال میں پچھلے دنوں میں اگر کابینہ کا ایک رکن اپنی پارٹی کے بارے میں تنقیدی باتیں کر سکتا ہے اور اس کو ابھی تک سیک نہیں کیا گیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی تعریف کرنا.
فواد چودھری کے انٹرویو کی طرف آپ کا اشارہ ہے, وہ بھی وائس آف امریکہ کے ساتھ تھا. بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب, ہیڈ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی, آپ ہمارے ساتھ تھے. وزیر احمد جوگزئی صاحب, فارمر ڈپٹی اسپیکر, بزرگ سیاستدان, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو اجازت.